بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयत 32 ता 34 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बरूमन। सामीन, हमारी ये नशियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्ज और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahartv.ir। सामीन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिरदो पेश समात फरमाएंगे, उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा, फिर आप प्रोग्राम खिलकत की रानाइयाँ समात फरमाएंगे, उसके बाद आप प्रोग्राम आईने सहाफत सुनेंगे, जिसके बाद प्रोग्राम दरख्शां सितारे पेश किया जाएगा और ईरानी फ़न तमीर हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन, लीजिए अब समात फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अज़ीज़ सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं, तो आइए इस प्रोग्राम में समात फरमाएं। सबसे पहले आलमी ख़बरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी हाशिम अली।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पेश खिदमत है बाज़ अहम ख़बरों का खुलासा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि वियना मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएंगे, ताहम इन मुज़ाकरात में वक्त हरगिज़ ज़ाया नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद 1000 से तजावज़ कर गई है। इराक़ के इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि क़ब्लज़ वक्त इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो गया है। और सऊदी अरब में जारी यूथ वेट लिफ्टिंग के आलमी मुकाबलों में ईरान ने पहला तलाई तमगा हासिल किया है। खबरों के खुलासे के बाद अब खबरों की तफसील। ईरान के वजीर खारजा ने कहा है कि वियना मुजाकरात दोबारा शुरू किए जाएंगे, ताहम इन मुजाकरात में वक्त हरगिज़ ज़ाया नहीं किया जाएगा। ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने अपने दौरे लबनान के इख्तिताम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान की मौजूदा हुकूमत अमली इकदाम को पसंद करती है और नतीजा देखना चाहती है। उन्होंने वियना मुज़ाकरात में ईरानी कौम के हकूक़ और मफादात के तहफ़ की ज़रूरत पर एक बार फिर जोर दिया। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि वियना मुज़ाकरात में अमरीकी रवैये पर नज़र रहेगी, और अमरीका और यूरोपीय मुल्कों ने अगर अपने वादों पर अमल किया तो वियना मुज़ाकरात खुश आइंद साबित हो सकते हैं। उन्होंने लबनान में आइंदा 18 महीने में तकनीकी तआवुन और मुश्तरका सरमायाकारी की बुनियाद पर 2000 मेगावाट के दो बिजली घर तैयार करने के लिए ईरान की आमादगी का भी ऐलान किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने लबनान के लिए ईंधन की तरसील और लबनान के मुख्तलिफ शोबों के साथ तआवुन के लिए ईरान की आमादगी पर भी जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा दौरे बेरूत मुकम्मल करके शाम के दौरे पर दमिश्क पहुंच गए हैं। अक़वामे मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब मजीद तख्त रवांची ने दुनिया के तरक्की पज़ीर मुल्कों के खिलाफ امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں، مخاصمانہ اور ناجائز اقدامات کو مسلمہ بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کے منافی قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی سیکنڈ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب صحت و سلامتی کے حوالے سے پیدا ہونے والا ریکارڈ توڑ بحران انسانی سماج کو اپنے بے رحم پنجوں میں جکڑے ہوئے ہے، امریکہ کے قہر آمیز اقدامات نے دنیا کے مختلف ملکوں کے نظام صحت کو نشانہ بنا کر انہیں مفلوج کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات انسانیت کے خلاف جرم ہیں بلکہ پائیدار ترقی کے عالمی اہداف کے بھی منافی ہیں۔ مجید تخت روانچی نے واضح کیا کہ دنیا کے مٹھی بھر ملکوں کی غیر منصفانہ، ناجائز اور غیر قانونی سوچ نے ایسے وقت میں کثیر الفریقی تعاون کو نشانہ بنایا ہے جب دنیا کو پہلے سے کہیں زیادہ آج اس کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج انسانیت کو دو طرح کے ہلاکت خیز، تباہ کن اور ترقی مخالف وائرسوں یعنی کورونا اور خود سرانہ قسم کے قہر آمیز اقدامات کا سامنا ہے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق آج مسلسل پانچویں دن گھریلو سطح پر پیٹرول 30 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 35 پیسے فی لیٹر مہنگا ہوا۔ اس اضافے کے بعد دہلی میں پیٹرول 103.84 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 92.47 روپے فی لیٹر تک پہنچ گیا۔ ممبئی میں پیٹرول کے دام 109.83 روپے اور ڈیزل 100.29 روپے فی لیٹر ہو گئے۔ واضح ہے کہ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مسلسل 5 دن کے اضافے کے بعد گزشتہ ہفتے پیر کو بڑھی ہوئی سطح پر برقرار رہیں، لیکن منگل سے ان دونوں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ شروع ہوا جو بدستور جاری ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں ان کی قیمتیں اب تک کی ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ پچھلے 9 دن میں پیٹرول 2.65 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 3.85 روپے فی لیٹر مہنگا ہو چکا ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر بہوجن سماج پارٹی نے ایک ریلی کا انعقاد کیا جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ تفصیلات کے ساتھ لکھنؤ سے سرور حسین۔
اتر پردیش اسمبلی انتخابات 2022 کے پیش نظر بہوجن سماج پارٹی نے لکھنؤ میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی غرض سے ایک ریلی کا انعقاد کیا جس میں ریاست بھر سے ہزاروں کی تعداد میں بہوجن سماج پارٹی کے اراکین کے علاوہ عوام نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر بہوجن سماج پارٹی کی اعلی کمان اور اتر پردیش کی سابق وزیر اعلی مایاوتی نے دوران خطاب اتر پردیش اور مرکز میں برسر اقتدار سیاسی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی پر عوام مخالف پالیسیوں پر عمل کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ مایاوتی نے لکھیم پور کھیری میں کسانوں کو کچلنے کے حادثے کا ذکر کرتے ہوئے کسان مخالف قانون پر بھی تنقید کرتے ہوئے بی جے پی کو کسان مخالف اور دلت مخالف سیاسی جماعت قرار دیا۔
میری سرکار میں ورتمان بھاجپا سرکار کی طرح قانون ویوستھا کا سدھار کیول کاغذوں و میڈیا آدی میں نہیں بلکہ زمین پر ہی لوگوں کو حقیقت میں ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ خاص کر سپا سرکار میں جو گنڈے بدماش و مافیا آدی کھلے عام جنتا کا شوشن و اتپیڑن آدی کرتے ہیں تو وہ میری سرکار میں آپ کو جیل کے باہر نہیں بلکہ جیل کی سلاخوں کے اندر ہی نظر آئیں گے۔
مایاوتی نے بی جے پی، سماجوادی پارٹی، کانگریس پارٹی، عام آدمی پارٹی کے علاوہ دیگر چھوٹی سیاسی جماعتوں کو بھی موقع پرست سیاسی جماعتیں قرار دیتے ہوئے عوام سے ووٹوں کی تقسیم کی بابت ہوشیار رہنے کی بھی اپیل کی۔
سرور حسین، سحر عالمی نیٹورک، لکھنؤ۔
یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ڈینگو کے مریضوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان میں ابھی کورونا کی نئی لہر سے پوری طرح نجات نہیں ملی تھی کہ ڈینگو بخار نے بھی ملک کے بہت سے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ڈینگو بخار میں مبتلا افراد کی تعداد 1030 ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد کے پولی کلینک اسپتال میں ڈینگو کے علاج کا علیحدہ شعبہ قائم کر دیا گیا ہے۔ اسپتال کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پولی کلینک اسپتال میں ڈینگو کے بدحال مریضوں کے لیے 45 مخصوص بیڈ بنائے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ڈینگو بخار میں مبتلا افراد کے لیے مخصوص 45 میں سے 30 بیڈ بڑوں کے لیے اور 15 بچوں کے لیے ہیں۔ اسلام آباد پولی کلینک اسپتال کے ڈینگو شعبے کے انچارج ڈاکٹر جبار بھٹو نے ڈینگو کے بحرانی شکل اختیار کر جانے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ادھر پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 29 اموات اور 955 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ دہشت گرد گروہ داعش نے افغانستان کے صوبہ قندوز کے شہر سید آباد کی شیعہ جامع مسجد میں ہونے والے خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ایک خودکش حملہ آور نے جمعے کے روز افغانستان کے صوبہ قندوز کے شہر سید آباد کے علاقے خان آباد کی شیعہ جامع مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران خود کو دھماکے سے اڑا لیا تھا۔ دہشت گردی کے اس ہولناک واقعے میں کم سے کم 50 نمازی شہید اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ بعض رپورٹوں میں اس واقعے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 100 اور زخمیوں کی تعداد 200 سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ صوبہ قندوز کی شیعہ جامع مسجد میں دہشت گرد گروہ داعش کے اس حملے کی علاقائی اور عالمی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ دہشت گردی ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے، چاہے اس کا ارتکاب کسی بھی گروہ نے کیا ہو۔ قندوز کی شیعہ جامع مسجد میں دہشت گردی کا یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے چند گھنٹے پہلے ہی اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ داعش افغانستان کے لیے سنگین خطرہ نہیں اور اس گروہ کو جلد نابود کر دیا جائے گا۔ دہشت گرد گروہ داعش نے چند ہفتے پہلے شیعہ مسلمانوں کی ٹارگٹ کلنگ اور خونی بم دھماکوں کے ذریعے افغانستان کے عوام کے خلاف دہشت گردی کا آغاز کر دیا ہے۔ عراق کے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ قبل از وقت انتخابات میں بس ایک دن باقی بچا ہے اور انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ بغداد الیوم کی رپورٹ کے مطابق عراق کے الیکشن کمیشن نے آج اعلان کیا کہ اتوار کے روز عراق میں عام انتخابات کے لیے ووٹنگ ہوگی اور اس وقت عراق میں امیدواروں کی تشہیراتی مہم ختم ہو چکی ہے۔ اس کمیشن کے اعلان کے مطابق انتخابات کے تعلق سے اب ہر قسم کی تشہیرات پر پابندی ہے اور کسی بھی گروپ یا جماعت کو اب پروپیگنڈا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عراق کے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ انتخابی ضابطے کی خلاف ورزی کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے کہا ہے کہ شام کو جارحیت کا نشانہ بنانے کا بنیادی مقصد اس کی سیاسی صورتحال تبدیل کرنا تھا۔ انہوں نے الاخباریہ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی اور ملک کے قومی اقتدار اعلی نیز ارضی سالمیت کا تحفظ کرنے میں شامی عوام کی کامیابی کی بنا پر ہی بین الاقوامی سطح پر شام کے بارے میں سوچ تبدیل ہوئی ہے۔ فیصل مقداد نے کہا کہ شام کو جارحیت کا نشانہ بنائے جانے کا بنیادی مقصد ملک کی سیاسی اور جیو پولیٹیکل صورتحال تبدیل کرنا تھا، اور بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ بعض دیگر ملکوں کی طرح شام میں بھی چند دن میں یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن برسوں گزر گئے، شامی عوام کے عزم و ارادے کی بدولت کوئی ٹس سے مس بھی نہیں کر سکا۔ انہوں نے کہا کہ شام میں جو کچھ بھی کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ یقیناً شامی عوام کے عزم و ارادے کی مرہون منت ہے۔ شام کے صوبے حمص کے T4 ہوائی اڈے پر غاصب صہیونی حکومت کے میزائل حملے میں کم از کم 6 شامی فوجی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے جمعہ کی رات صوبے حمص میں واقع T4 ہوائی اڈے پر میزائل حملہ کیا، جس میں کم سے کم 6 شامی فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ شام کی اس نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ شامی فوج کے اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ نے حمص کی فضا میں غاصب صہیونی حکومت کے اس حملے کا مقابلہ اور فوری طور پر آپریشن کیا۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شامی فوج کے اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ نے ماضی کی طرح فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت کے میزائلوں کو حمص کی فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ناروے میں جاری عالمی ریسلنگ کپ میں شریک 2 ایرانی پہلوانوں نے کانسی کے تمغے حاصل کیے ہیں۔ ایران کے محمد علی گرائی اور پژمان پشتام نے 77 اور 82 کلو وزن کے مقابلوں میں اپنے اپنے حریفوں کو پچھاڑ کر کانسی کے تمغے وطن کے نام کیے۔ ایران کے محمد ہادی ساروی اور علی اکبر یوسفی آج شام سونے کے تمغوں کے حصول کے لیے اپنے حریفوں کے خلاف میدان میں اتریں گے۔ ادھر سعودی عرب میں جاری یوتھ ویٹ لفٹنگ کے عالمی مقابلوں میں ایران نے پہلا طلائی تمغہ حاصل کیا ہے۔ ایران کے علی رضا عباس پور نے 81 کلو وزن کے مقابلوں میں تمام حریفوں کو شکست دی اور طلائی تمغہ اپنے نام کر لیا۔ علی رضا عباس پور نے پہلے مرحلے میں 140 کلو، دوسرے مرحلے میں 143 کلو اور تیسرے مرحلے میں 147 کلو وزن اٹھانے کا ریکارڈ قائم کیا۔ روس کے دیمتری شمارین 142 کلو وزن کے ساتھ دوسرے، جبکہ روس ہی کے محمد رومانوف 141 کلو وزن اٹھا کر تیسرے نمبر پر رہے۔ ویٹ لفٹنگ کے یوتھ مقابلے 5 اکتوبر سے سعودی عرب کے شہر جدہ میں شروع ہوئے ہیں اور 12 اکتوبر تک جاری رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور سامعین، کل عراق میں 5واں پارلیمانی انتخابات ہونے والا ہے۔ اس انتخابات کے تناظر میں ہم نے برصغیر کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے آن لائن گفتگو کی ہے، لیجیے آپ بھی سماعت فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انتخابات عراق کے جو 10 اکتوبر کو ہو رہے ہیں، ان انتخابات کو ہم اگر 2018 یا اس سے پہلے والے انتخابات کے ساتھ موازنہ کریں تو کئی نکات ایسے ہیں کہ جو اس دفعہ ان انتخابات میں پہلی بار انجام پا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پہلے انتخابات ہیں کہ جو مقررہ دور ہونے سے مکمل ہونے سے پہلے انجام پا رہے ہیں، یعنی ایک انٹرم اور ایک عبوری حکومت کے زیر انتظام یہ انتخابات انجام پا رہے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو عراقی پارلیمنٹ نے 2020 میں نئے انتخابی قوانین منظور کیے ہیں، اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ انتخابات ماضی کے انتخابات سے بہت مختلف ہیں۔ سب سے پہلے جو اہم ایشو ہے یا جس کو آپ کہیں اہم قانونی تبدیلی ہے، وہ امیدواروں کا انتخاب ہے۔ اس سے پہلے صوبائی سطح کے انتخابات ہوتے تھے، تقریباً 8 صوبوں کے عنوان سے، کچھ 18 صوبے کے عنوان سے، اور 18 بڑے حلقوں میں انتخابات ہوتے تھے، اور ان 18 حلقوں میں ہر پارٹی اپنے ایک فہرست جاری کر دیتی تھی اور لوگ اس فہرست کو ووٹ دیتے تھے۔ اس میں فرد کی یا کینڈیڈیٹ کی یا مخصوص امیدوار کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ لوگ اس الائنس کو، اس اتحاد کو اور اس فہرست کو ووٹ دیتے تھے، لیکن اس دفعہ جو انتخابی قوانین میں تبدیلیاں لائی گئی ہیں تو اب ملک کو بجائے صوبوں کے تقریباً 83 مختلف انتخابی حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ان حلقوں میں انتخابی فہرست کی بجائے ہر حلقے میں امیدوار خود اپنے نام سے الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کرے گا، اور اس میں فہرست میں شامل ہونا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ جب عوام کے سامنے جائے گا تو اس کا نام جائے گا، عوام اس فرد کو ووٹ دیں گے نہ کہ اس فہرست کو۔ لہٰذا ایک تو ایک بڑی تبدیلی یہ ہے، اس تبدیلی کے نتیجے میں بہت سارے آزاد امیدوار بھی میدان میں آ سکتے ہیں، اور اس وقت جو اعداد و شمار ہمارے سامنے ہے اس میں ایک بڑی تعداد آزاد امیدواروں کی بھی ہے کہ جو کسی سیاسی اتحاد، الائنس یا کسی سیاسی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو تبدیلی ہے بڑی مثبت تبدیلی ہے کہ پورے ملک کو انتخابی حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس سے خود اس فرد کی اہمیت اور عوام اور اس فرد کے عنوان سے انتخابات میں آسانی رہے گی۔ دوسرا، خواتین کے عنوان سے اور اقلیتوں کے عنوان سے ایک اچھی پیش رفت ہے، اور ان کی باقاعدہ سیٹیں مخصوص کر دی گئی ہیں، وہاں پہ بھی وہ انفرادی طور پہ حصہ لیں گے نہ کہ کسی اتحاد یا الائنس کی روشنی میں۔ تو اس صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو اس انتخابی تبدیلیوں میں جو چیز واضح ہو کے سامنے آئے گی وہ اس میں اچھے افراد کا انتخاب ہوگا۔ پہلے اچھا الائنس جو ہوتا تھا وہ الائنس جس کو بھی اپنی فہرست میں شامل کر دیتا تھا، چاہے اس کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے، عوام میں وہ مقبول ہے یا نہیں ہے، یا آیا اس کو پارلیمانی سیاست کا تجربہ ہے یا نہیں ہے، وہ جیت کر پارلیمنٹ میں پہنچ جاتا تھا۔ لیکن اس دفعہ جب یہ انفرادی آئیں گے، آزاد امیدوار بھی آئیں گے، تو اس سے یہ صورتحال میں ایک تبدیلی محسوس ہوگی۔ دوسرا یہ کہ عراق کے انتخابات اپنے جو عراق کی اپنی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس وجہ سے ہمیشہ دلچسپی کا اور لوگوں کی توجہ کا باعث بنے۔ 3 سے 4 بڑی قوتیں ہمیشہ عراق کے انتخابات پہ مؤثر رہی ہیں۔ ایک جس کو اگر ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ عرب دنیا کے جو ممالک ہیں جس میں بالخصوص سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر شامل ہیں، یہ گزشتہ انتخابات میں بھی اثر انداز ہوتے رہے ہیں اور اب بھی یہ اثر انداز ہوں گے، اور ان 3 ممالک کی جو زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سنی الائنس کو، سنی امیدواروں کو سپورٹ کریں تاکہ پارلیمنٹ کے اندر سنی امیدواروں کی تعداد یا سنی اراکین کی تعداد زیادہ ہو تاکہ وہ ان کے مفادات کی بات کر سکیں۔ دوسرا حلقہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ غیر عرب ہمسایہ ممالک ہیں، ان کا بھی ایک اپنا کردار ہے، وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے امیدواروں کو لے کے آئیں۔ اس میں ایک بیرونی قوتوں کے عنوان سے دیکھیں تو امریکہ کا ہمیشہ ایک بڑا رول رہا ہے، اور البتہ امریکہ کا کردار جو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے وہ کسی ایک پارٹی کو یا کسی ایک گروہ کو سپورٹ کرنے کی بجائے وہ ہر اس گروہ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو مزاحمتی بلاک کے مخالف ہو، چاہے وہ فرد ہو، چاہے وہ فہرست ہو، چاہے وہ اتحاد ہو۔ تو اس دفعہ بھی امریکہ کی جو ابھی تک کی جو اسٹریٹجی سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان گروہوں کو سپورٹ کر رہا ہے کہ جو اینٹی ریزسٹنس بلاک ہیں۔ تو یہ بھی ایک چیلنج ہے عراق کے ان انتخابات میں۔ ایک اور چیز جس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ بعض ممالک نے پچھلے 10-15 سال کے اندر وہاں پہ تعمیری کام بھی کیے ہیں، اور ان تعمیری کاموں کے نتیجے میں وہ بعض علاقوں میں مؤثر ہیں، وہ بھی وہاں پہ ان انتخابات پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک اور موضوع جس کو ہم اس وقت عراق کا سب سے کرنٹ ایشو کہہ سکتے ہیں وہ عراق سے امریکی فوجی انخلا ہے۔ امریکہ کی بھی پوری کوشش ہے اور عرب ممالک کی بھی کوشش ہے کہ ایک ایسی پارلیمنٹ وجود میں آئے کہ جو عراق میں امریکی فوج کے انخلا کی حامی نہ ہو، بلکہ جس طرح پہلے مختلف تاخیری حربے استعمال کرتے کرتے اس کو دسمبر 2021 تک انخلا کو لایا گیا ہے، تو اب وہ ممکن ہے پارلیمنٹ کے اندر اگر ایک بڑی تبدیلی آ جاتی ہے اور ایسی پارلیمنٹ تشکیل پا جاتی ہے کہ جو اس سابقہ قانون کو ریویو کرے اور نظر ثانی کر کے اس میں تبدیلی لائے، تو یہ بھی ایک امکان ہے کہ امریکی انخلاب میں مزید تاخیر بھی ہو سکتی ہے. لہذا عراق کے موجودہ الیکشن اس دور میں جب کہ علاقے میں بہت ساری ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور مشرق وسطی سے امریکی افواج کی واپسی یا امریکی توجہ مشرق وسطی سے زیادہ چائنا کی طرف جا رہی ہے اور اس کی دشمنی اور اس کے تمام تر جو توجہات ہیں وہ چائنا کی طرف جا رہی ہیں, تو اس روشنی میں اگر دیکھیں تو عراق کے انتخابات بھی اپنے طور پہ ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں. البتہ عراق کے اندر جو اس وقت فضا ہے اور جو موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ مصطفیٰ کاظمی جس انداز سے ابھی بات کر رہے ہیں اس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کم از کم عالمی سطح پہ ان انتخابات کو ایک ایسا انتخابات کروانا چاہتے ہیں جو سب کے لیے قابل قبول ہے. یہی وجہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا بھی ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن جو ہے وہ اس وقت آبزرور کے طور پہ یہاں پہ انتخابات کی نگرانی کے لیے موجود ہے, اور اقوام متحدہ نے بھی جو اس حوالے سے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے انتخابات میں ہم صرف سیکیورٹی میجرز کو دیکھ کے اور اس پہ اپنی رائے دیتے تھے, لیکن اس دفعہ جو الیکشن ہے اس میں اقوام متحدہ کا جو گروہ ہوگا یا ٹیم ہوگی یا جو آبزرو کرنے والے افراد ہوں گے وہ اس چیز کا بھی جائزہ لیں گے کہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ آیا یہ انتخابات صحیح ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں, منصفانہ اور قانونی انجام طریقے سے انجام پا رہے ہیں یا نہیں ہیں. تو اس صورتحال میں اب دیکھنا یہ ہے کہ 10 اکتوبر کو عراقی عوام کس انداز سے الیکشن میں سامنے آتی ہے اور کس انداز سے وہ ان انتخابات میں شرکت کر کے ایک اچھی پارلیمنٹ وجود میں لاتی ہے, ایسی پارلیمنٹ کے جو مستقبل میں عراق کے لیے فائدہ مند ہو, عراق کے ہمسایہ ممالک کے لیے فائدہ مند ہو اور خود مزاحمتی بلاک کے لیے فائدہ مند ہو, عراق سے امریکی اور غیر ملکی افواج کے انخلاء کی حامی ہو. اگر یہ اس طرح کی پارلیمنٹ وجود میں آ جاتی ہے تو یقیناً اس کے خطے پہ مثبت اثرات مرتب ہوں گے.
جی ہاں سامعین, اس سیاسی گفتگو کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے, اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام خلقت کی رانائیاں, لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 17 مہر, 2 ربیع الاول اور 9 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. دو ربیع الاول 630 ہجری قمری کو عالم اسلام کے عظیم محدث، ادیب اور مورخ ابن اسیر جزری نے شہر موصل میں وفات پائی۔ ان کا لقب عز الدین تھا۔ وہ 555 ہجری قمری میں موجودہ عراق کی مشہور ندی دجلہ کے اطراف میں واقع ایک علاقے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی عمر کا ابتدائی حصہ موصل، بغداد اور شام میں گزارا۔ ابن عسیر نے اس دوران مختلف دینی علوم حاصل کیے، اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ وہ علم لغت میں اپنے زمانے کے اساتذہ میں شمار ہونے لگے۔ انہوں نے اس کے بعد خطیب موسیٰ جیسے اپنے زمانے کے ممتاز اساتذہ سے فقہ و حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ ابن عسیر کی مشہور ترین کتاب الکامل فی التاریخ ہے، جو تاریخ کامل کے نام سے مشہور ہے۔ دو ربیع الاول سن 1260 ہجری قمری کو 13ویں صدی ہجری کے عظیم فقیہ اور اہل قلم آیت اللہ سید محمد باقر شفتی نے وفات پائی۔ وہ سن 1180 ہجری قمری میں ایران کے ایک دیہی علاقے میں پیدا ہوئے، اور ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 20 برس کی عمر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے عراق کے شہر نجف چلے گئے۔ آیت اللہ سید محمد باقر نے آیت اللہ سید محمد مہدی بحر العلوم کی مانند اپنے دور کے نامور علماء کے درس خارج میں شرکت کی، پھر ایران واپس آ گئے اور قم میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اصفہان میں رہائش اختیار کر لی۔ آیت اللہ سید محمد باقر کی اپنی ایک اہم لائبریری تھی، جس میں بے نظیر قلمی نسخے موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود اپنے خرچ سے ایک مسجد بھی بنوائی تھی، جو صفوی دور کے بعد اصفہان میں بنائی جانے والی بہترین مسجد سمجھی جاتی ہے، اور ان کی وفات کے بعد انہیں اسی مسجد میں دفن کیا گیا۔ سترہ مہر سن 1267 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور عارف اور فلسفی محمد رضا صحبائی قمشئی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1202 ہجری شمسی میں اصفہان کے علاقے قمشہ میں پیدا ہوئے۔ اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اصفہان چلے گئے، جہاں انہوں نے ملا محمد جعفر لاہیجی، مرزا حسن نوری اور آغا سید رضی لاہیجی جیسے اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور عرفان، فلسفہ اور حکمت کے اعلیٰ مدارج طے کیے۔ اس کے بعد انہوں نے اصفہان میں حکمت و عرفان کی کتابوں کی تدریس شروع کی، اور بہت سے مشہور شاگردوں کی تربیت کی۔ انہوں نے اپنی عمر کا آخری حصہ تہران کے مدرسے صدر میں درس و تدریس میں گزارا۔ سترہ مہر سن 1343 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور محقق اور مصنف ڈاکٹر محمد ابراہیم آیتی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1293 ہجری شمسی میں موجودہ صوبہ جنوبی خراسان کے شہر بیرجند کے نواحی علاقے کازار میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کازار، بیرجند اور مشہد میں ادیب نشاپوری، شیخ ہاشم قزوینی اور شیخ مشتبہ قزوینی جیسے اساتذہ سے قصبے فیض کیا، اور سن 1320 ہجری شمسی کے عشرے میں وہ بیرجند میں واعظ اور تدریس میں مصروف رہے۔ اس کے بعد وہ تہران آ گئے، جہاں انہوں نے تہران یونیورسٹی سے فلسفہ اسلامی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد وہ یہیں درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ نو اکتوبر سن 1975 عیسوی کو اردو کے مشہور شاعر اور ادیب نون میم راشد کا انتقال ہوا۔ نون میم راشد اور ان کے ایک اور ممتاز ہم عصر میرا جی کے یہاں نظم کی حیات و اسلوب میں بنیادی تبدیلی دیکھی گئی، جس نے نظم کا سانچہ ہی بدل ڈالا۔ نون میم راشد کا پہلا مجموعہ ماورا 1941 میں شائع ہوا، تو گویا یہ ٹھہرے ہوئے تالاب میں ایک پتھر کی مثال ثابت ہوا۔ راشد نے اپنی نظموں میں نہ صرف یہ کہ آزاد نظم کا کامیاب تجربہ کیا، بلکہ مغرب کے شعرا، بالخصوص انگلستان اور فرانس کے جدید شعرا سے متاثر ہو کر نظم نگاری کے فن کو نئے طریقوں سے برتنے کی کوشش کی۔ یہ نظم سادہ اور بیانیہ شاعری سے خاصی مختلف تھی، اور اس نظم میں افسانوی اور ڈرامائی انداز کے جدید اسلوب بدرجہ اتم موجود تھے۔ نون میم راشد نے اپنی زندگی مختلف ممالک میں بسر کی، اور زندگی کے آخری ایام میں وہ لندن میں مقیم تھے۔ نو اکتوبر سن 1981 عیسوی کو ایک فلسطینی شخصیت ماجد ابو شرار کو اٹلی میں صہیونی حکومت کے ایجنٹوں نے قتل کر دیا۔ وہ تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے شعبہ نشر و اشاعت کے انچارج تھے۔ ان کو صہیونی حکومت کی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹوں نے روم میں قتل کیا۔ قابل ذکر ہے کہ فلسطینیوں کی تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے مقبوضہ فلسطین میں اور اس سے باہر فلسطینیوں کو قتل کرنا صہیونی حکومت کا اصل شیوا رہا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا، لہذا پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں۔ اگرچہ بہت سے افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ مخلوقات کی حقیقت کے متعلق پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
خلقت کے بارے میں غور و فکر خداوند عالم سے آشنائی و معرفت کا ایک بہترین راستہ ہے۔ انسان بے جان اور جاندار کی فطرت پر نظر کر کے نظام کائنات کی شناخت کی سمت قدم بڑھاتا ہے، اور اپنے اس تحقیقی سفر میں بہت سے حقائق کو درک کر لیتا ہے جو خالق کائنات کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کیڑے مکوڑے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہی چھوٹے اور معمولی ہیں، لیکن ان کے اندر ہمارے لیے بہت سے اہم اور قیمتی حقائق پوشیدہ ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے برحق جانشینوں کے نورانی اقوال میں ان کے متعلق بعض حقائق بیان ہوئے ہیں۔ یہ حقائق اور معلومات کائنات کی باریکیوں اور خلقت کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ہمارے افکار کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ وہی مقولہ ہے جس کی طرف انبیاء الہی نے ہمیں دعوت دی ہے، یعنی خلقت کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کرو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ سامعین، آئیے کیڑے مکوڑوں کی زندگی اور ان کی عظمت و رفعت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے زیہوش کیڑوں میں سے ایک شہد کی مکھی ہے۔ اگر ہم اس چھوٹی سی مکھی کے بارے میں تحقیق کریں تو اس شہد کی مکھی میں وسیع نظام الاوقات، منظم و متحرک زندگی اور بہت ہی زیادہ جد و جہد کا مشاہدہ کریں گے۔ سورہ نحل کی 68ویں اور 69ویں آیت میں شہد کی مکھی کے بارے میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو اشارہ دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور گھروں کی بلندیوں میں اپنے گھر بنائیں، اس کے بعد مختلف پھلوں سے غذا حاصل کریں اور نرمی کے ساتھ خدائی راستے پر چلیں، جس کے بعد اس کے شکم سے مختلف قسم کے مشروب برآمد ہوں گے، جس میں پوری عالم انسانیت کے لیے شفا کا سامان ہے اور اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بھی ایک نشانی ہے۔ مندرجہ بالا آیتوں میں شہد کی مکھی کے گھر بنانے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے افراد نے شہد کی مکھی کے 6 کونے پر مشتمل چھتے کو دیکھا ہوگا۔ اس چھتے کو مکھیاں بڑی ہی ظرافت اور غیر معمولی تکنیک کے ساتھ تیار کرتی ہیں۔ اس کا نقشہ بہت ہی سوجھ بوجھ سے آمادہ اور اس کے زاویے بہت ہی منظم و مرتب اور مساوی تیار کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے گھر بہت ہی مستحکم و مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کے گھر میں لگایا جانے والا میٹیریل موم ہوتا ہے۔ آیت قرآنیہ میں آگے چل کر شہد کی مکھی کی غذا کے بارے میں اشارہ ہوا ہے اور اس بہترین غذا کو شفا قرار دیا گیا ہے۔ شہد کی مکھیاں پھولوں تک پہنچنے کے لیے اپنے راستوں میں کبھی کبھی علامت بناتی ہوئی جاتی ہیں اور راستے میں مختلف طرح کی خوشبوؤں کو بکھیرتی ہوئی اپنے راستے کو اس طرح معین کرتی ہیں تاکہ اس کی کوئی دوسری ساتھی راستے سے بھٹک نہ سکے۔ شہد کی مکھیاں پھولوں سے نچوڑے گئے عرق کو اپنے بدن کے ایک حصے میں محفوظ رکھتی ہیں اور اس میں کے جسے مواد شیمیائی کا ایک چھوٹا کارخانہ کہتے ہیں، پھولوں کا عرق مختلف حالات سے گزرتے ہوئے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے اور شہد کی مکھیاں اس شہد کو دوبارہ اپنے بدن سے باہر نکال دیتی ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ مکھیاں جس قسم کے پھولوں یا پھلوں سے عرق حاصل کرتی ہیں اسی رنگ کا شہد وجود میں آتا ہے۔
سامعین، ہم نے ان مختصر سی عبارت میں شہد کی مکھیوں کی پر اسرار زندگی کے بارے میں بیان کیا ہے، لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیوں نے ان تمام حیرت انگیز امور اور منظم و مرتب نظام کو کس سے سیکھا ہے؟ اگر ہم ان امور کا بغور مطالعہ کریں اور اس کے بارے میں مزید غور و فکر سے کام لیں تو یقیناً بہت ہی لطیف، حیرت انگیز اور انسانوں کے لیے نہایت ہی مفید پائیں گے۔ شہد کی مکھیوں کے مقابلے میں، کہ جو انسانوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، ہم ایک کیڑے یعنی ٹڈی کی خلقت کے بارے میں بھی غور کریں۔ ٹڈی ایک بہت ہی معمولی، کمزور اور انگلی کے برابر کا کیڑا ہے، لیکن جب سب کے سب ایک ساتھ مل کر ہوا میں پرواز کرتی ہیں تو لگتا ہے کہ زمین پر سیلاب جاری ہو گیا ہے۔ یہ ٹڈیاں پہاڑ، صحرا و بیابان اور شہر و دیہات سب کو اپنے اندر اس طرح چھپا دیتی ہیں کہ ان پر سورج کی عظیم روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی یہ چاہے کہ اس عظیم لشکر کو مرتب و منظم کرے، انہیں ایک جگہ اکٹھا کرے، تو برسوں لگ جائیں گے۔ تو کیا خداوند عالم کی قدرت کاملہ کے علاوہ کوئی شخص اس کام کو انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے؟ یہی ٹڈیاں کے جو عام طور پر کسی کو بھی پریشان کیے بغیر کھیتوں، باغوں، دروں اور پہاڑوں کے سوراخوں میں بڑے ہی سکون سے زندگی بسر کرتی ہیں، سب سے پہلی نظر میں تو یہ بہت ہی کمزور و ناتواں حیوان شمار ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی یہی ضعیف و ناتوان وجود کسانوں کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ موقع اس وقت پیش آتا ہے جب یہ ٹڈیاں اچانک باغوں اور وسیع و عریض لہلہاتے ہوئے کھیتوں پر براجمان ہو جاتی ہیں اور بہت ہی کم وقت میں پودوں کی شاخوں، پتوں اور اس کی بالیوں کو کھا جاتی ہیں اور تمام درختوں یا پودوں کو ہر طرح کی بالیوں اور پھلوں سے خالی کر کے صحرا و بیابان میں تبدیل کر دیتی ہیں۔
کیڑے مکوڑوں میں سے ایک اور نہایت ہی معمولی مخلوق چیونٹی ہے، جس کے بارے میں تحقیق کرنے سے انسانوں کے لیے خالق کائنات کی عظمت و معرفت کے حصول کے عظیم در واہ ہو جاتے ہیں۔ خالق کائنات کی یہ نہایت ہی مختصر بدن والی معمولی اور نازک مخلوق واقعاً اس قدر چھوٹی ہے کہ اگر غور سے نہ دیکھا جائے تو نظر بھی نہ آئے۔ ممکن ہے ہم اس کے بارے میں غور و تدبر نہ کریں، بلکہ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ آخر کس طرح یہ زمین پر راستہ چلتی ہے، کس طرح سے اپنی ضرورت بھر غذا کو تلاش کرتی ہے، دانوں کو اپنے بل میں جمع کرتی ہے۔ چیونٹی گرمی کے موسم میں ہی جاڑے کے موسم کے لیے دانا ذخیرہ کرتی ہے، تو کیا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ سوائے خداوند حکیم و دانا کے کون ہے جس نے اس نہایت ہی معمولی اور ضعیف و ناتواں مخلوق کو اس قدر ہوشیاری و ذہانت عطا فرمائی ہے کہ اپنی زندگی کے طور طریقے سے بخوبی واقف ہے اور غذا کے طور پر جو کچھ اس کے مناسب ہوتا ہے وہ تمام نعمتوں کے درمیان سے اسے چن چن کر کھاتی ہے اور اپنے کھانے والی چیزوں کو دور و دراز یا قریب سے اکٹھا کر کے اپنی بلوں میں لا کر رکھ دیتی ہے اور صرف انہی دانوں کو منتخب کر کے لاتی ہے جو اس کے بل میں رہ سکے اور اس کے تمام ساتھیوں کی آمد و رفت میں کوئی مشکل و پریشانی پیش نہ آئے۔ اب یہاں یہ سوال پیش آتا ہے کہ آخر چیونٹی کو کس نے یہ تعلیم دی ہے کہ دانوں کو لے جا کر مخصوص مقام پر رکھے تاکہ وہ خراب و برباد نہ ہو۔ کتنی لطیف بات ہے کہ چیونٹی اپنی مختصر و معمولی وجود کے باوجود تمام اعضاء و جوارے رکھتی ہے اور جو کچھ بڑے جانوروں جیسے ہاتھی اور گینڈے کو دیا گیا ہے وہ چیزیں چیونٹی کو بھی اس کے بدن اور ضرورت کے مطابق دیا گیا ہے۔ بے شک اس چھوٹی سی مخلوق کی خلقت میں جو ظرافت اور دقت نظر سے کام لیا گیا ہے وہ بڑی بڑی مخلوقات کی خلقت سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ اب آپ غور کریں کہ چیونٹی کے نہایت ہی معمولی سے سر میں آنکھ، کان، زبان اور اینٹینے کی طرح دو شاخک بھی موجود ہے۔ چیونٹی ان شاخک کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ پیدا کرتی ہے۔ اس کے پیٹ میں معدہ اور اتری جیسی چیزیں بھی موجود ہیں اور نہایت ہی باریک و ظریف اور معمولی ہڈیاں دونوں طرف سے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے اعصاب اور اعضاء بدن اس کی جسامت اور ضرورت کے مطابق ہیں اور اس کے چھوٹے سے سر میں معمولی سا دماغ بھی موجود ہے جو اس کی پیچیدہ زندگی کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے پیروں میں ہڈیوں کے مختلف جوڑ بھی ہیں اور اس کا ہر جوڑ بڑے بڑے جانوروں کی طرح اپنے مخصوص کام انجام دیتے ہیں۔
سامعین، عظیم اور توانا پروردگار نے چیونٹی کے لطیف و ظریف جسم کو نہایت ہی نازک ہاتھ اور پیر پر کے جو اپنے کاندھوں پر اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ بوجھ اٹھاتی ہے استوار کیا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ اپنے بوجھ کے ساتھ کبھی دیوار پر چڑھ جاتی ہے تو کبھی چھت سے چپک کر اپنا راستہ طے کرتی ہے۔ اگر انسان اپنے ذہن و افکار کو بروئی کار لائے اور خوب غور و فکر کرے اور اس کے بعد دوبارہ چیونٹی کی زندگی پر نظر دوڑائے تو اس کے سامنے تمام دلیلیں بے بانگ دہل کہتی ہوئی نظر آئیں گی کہ اس چیونٹی کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے جس نے بڑے بڑے جانوروں اور بڑے بڑے درختوں کو پیدا کیا ہے، کیونکہ ہر مخلوق کے بدن کے اجزاء مستحکم ہیں اور ہر جاندار مخلوق میں مختلف و پیچیدہ اعضاء موجود ہیں۔ اگر ہم دقیق طریقے سے غور کریں تو مشاہدہ کریں گے کہ تمام مخلوقات کے اجسام نہایت ہی پیچیدہ اور منطقی ہیں اور دونوں پر منظم و مرتب قوانین حاکم ہیں، اور پیدائش کے وقت سے لے کر عمر کے آخری لمحات تک خداوند عالم کی ہدایت و رہنمائی کے جلوے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ پس وہ خدا عظیم و برتر ہے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا اور تمام جانداروں کو زندگی جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا اور ان کی ضرورتوں کو بہترین انداز سے پورا ہونے کے لیے وسائل فراہم کیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ اطلاعات، بوشہر بجلی گھر میں ایٹمی بجلی کی پیداوار میں 3 گنا اضافہ ہوگا، صدر مملکت۔ العربی الجدید، سوڈان کا ایک فوجی وفد حمیدتی کی قیادت میں اسرائیل کا دورہ کر رہا ہے۔ روزنامہ گارڈین، جرمنی امریکی سفارتی اہلکاروں کے خلاف ممکنہ سونک اسلحے سے حملے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ ایران، افغانستان کی شیعہ مسجد میں بھیانک دھماکہ، گزشتہ روز افغانستان کے قندوز میں ہسپتال ذرائع نے بتایا ہے کہ سید آباد ضلع کی ایک مسجد میں نماز جمعہ کے دوران دھماکے میں کم سے کم 50 لوگ جاں بحق اور 140 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حملہ خود کش تھا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس حملے کو بھیانک جرم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کی اسپیشل فورس علاقے میں پہنچ گئی ہے اور تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے۔ طلوع نیوز کے مطابق قندوز کے ریاستی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ خودکش حملے کے وقت مسجد میں 300 سے زائد نمازی موجود تھے، اس لیے اس دہشت گردانہ حملے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان میں دھماکوں کی تعداد میں غیر معمولی کمی آئی ہے۔ طالبان نے کئی دھماکوں کا ذمہ دار داعش کی خراسان شاخ کو قرار دیا ہے۔ القدس العربی، مالی وزیراعظم نے فرانس پر دہشت گرد تنظیم کو ٹریننگ دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ مالی میں عبوری حکومت کے سربراہ شوغویل مائیغا نے فرانس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ان کے ملک میں دہشت گرد تنظیموں کو ٹریننگ دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ دہشت گرد لیبیا سے مالی پہنچائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فرانس اور نیٹو میں اس کے حلیفوں کے ہاتھوں لیبیا کی تباہی کے بعد ان دہشت گردوں کو مالی بھیجا گیا ہے۔ مالی کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے اپنے ملک میں دہشت گردی کے خلاف تعاون کے لیے فرانس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور مالی نے فرانس سے صرف یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ معلومات فراہم کرے اور فضائیہ کی مدد کرے، اور مالی میں فرانسیسی فوجیوں کو تعینات کرنے پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ فرانس نے کونا سمیت 3 شہروں میں اس معاہدے کی پابندی کی، مگر انہوں نے مالی کی فوج کو کیدال شہر میں داخلے سے روک دیا اور اسے انصار الدین کے حوالے کر دیا جو القاعدہ کی ذیلی تنظیم ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ نوائے وقت، ملک بھر میں 35,000 مدارس میں سے صرف 8,000 رجسٹرڈ ہیں، حکام وزارت تعلیم۔ روزنامہ جسارت، آرمی چیف کی امریکی نائب وزیر خارجہ سے ملاقات۔ ہندوستان ٹائمز، لکھیم پور تشدد، مرکزی وزیر کا بیٹا پولیس کے سامنے پیش ہوا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، پاکستان کے تحفظات سے آگاہ ہیں، کانگریس میں سینکڑوں بل پیش اور ہزاروں تجاویز آتی ہیں، یقین ہے بائیڈن عمران بات چیت جلد ہوگی، امریکی نائب وزیر خارجہ۔ پاکستان کے دورے پر آئی امریکہ کی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین نے جمعے کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور مشیر قومی سلامتی معید یوسف سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں، جس میں خطے کی سیکیورٹی اور افغانستان کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ وینڈی شرمین نے کہا کہ ہمیں بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ہر ملک اس وقت امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرنا چاہتا ہے، مجھے یقین ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ گفتگو بہت جلد ہوگی۔ ریپبلکن سینیٹرز کے بل کے حوالے سے ہم اسلام آباد کے تحفظات سے آگاہ ہیں، کانگریس میں سینکڑوں بل پیش اور ہزاروں تجاویز آتی ہیں، ہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے مضبوط دو طرفہ تعلقات چاہتے ہیں، علاقائی امن کے لیے اسلام آباد کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں، چین دنیا کی بہت بڑی ابھرتی ہوئی معیشت ہے، ہم کسی کی ترقی میں رکاوٹ بننا نہیں چاہتے، امریکہ اس وقت افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا، ہم طالبان کے الفاظ نہیں بلکہ ان کے اعمال پر فیصلہ کریں گے۔ روزنامہ سیاست، لکھیم پور تشدد پر وزیراعظم مودی کی خاموشی پر کانگریس رہنما کپل سبل نے اٹھایا سوال، کانگریس کے سینئر رہنما راجیہ سبھا رکن کپل سبل نے جمعے کو لکھیم پور کھیری تشدد پر وزیراعظم نریندر مودی کی خاموشی پر سوال اٹھایا اور کہا کہ انہیں کم از کم ہمدردی کا ایک لفظ تو بولنا چاہیے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ لکھیم پور کھیری کے خوفناک واقعے پر مودی جی آپ کیوں خاموش ہیں، آپ کی طرف سے صرف ہمدردی کے ایک لفظ کی ضرورت ہے، یہ مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ کانگریس لیڈر نے یہ سوال بھی پوچھا کہ اگر آپ اپوزیشن میں ہوتے تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا، براہ کرم ہمیں بتائیں۔ اور اب باس نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے قندوز میں مسجد میں ہونے والے دھماکے کی مذمت کی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی، شام کے البو کمال میں نامعلوم ڈرون حملہ۔ فرانس 24، واشنگٹن نے افغانستان کے انخلاء کے بعد پہلی بار طالبان سے مذاکرات کا اعلان کیا۔ اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور آپ سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں مذہب تشیع کے فقہ و عرفان کے عظیم مجتہد و مرجع تقلید علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم علیہ الرحمہ کے بارے میں گفتگو کی تھی اور ان کی حیات طیبہ کے کچھ پاکیزہ نقوش پر روشنی ڈالی تھی، اور آج کے پروگرام میں ہم اسی نابغہ روزگار کی حیات آفرین شخصیت و خدمات پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، اس عظیم عالم دین نے کہ جس نے 13ویں صدی ہجری قمری میں کربلا اور نجف اشرف میں زندگی بسر کی ہے، مذہب تشیع کے لیے بے شمار خدمتیں انجام دی ہیں۔ علامہ بحر العلوم علیہ رحمٰ نے کربلا معلیٰ، نجف اشرف اور مشہد مقدس سے اپنی تعلیمی سفر کو نہایت ہی کامیابی سے مکمل کیا، جس نے اس زمانے کے تمام علماء و اساتذہ اور بزرگوں کو بہت زیادہ حیرت میں ڈال دیا۔ آپ نے جوانی کے عالم میں ہی علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کی وفات حسرت آیات کے بعد عالم تشیع کے مرجع تقلید اور حوزہ علمیہ نجف اشرف کی زعامت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ علامہ بحر العلوم علیہ رحمہ نے حوزہ علمیہ نجف اشرف کی عظیم سرپرستی کے علاوہ اس کے استحکام و بقا کے لیے بھی انتھک خدمات انجام دی اور فقہ اور اصول اور تمام علوم اسلامی میں گراں قدر تالیفات انجام دینے کے ساتھ ساتھ بے شمار بڑے بڑے علماء اور دانشوروں کی تربیت و پرورش کے ساتھ انہیں علم کے اعلیٰ مدارج تک پہنچایا۔
علامہ بحر العلوم علیہ الرحمٰن نے نہ صرف علم و دانش اور شیعی معاشرے کی سرپرستی میں اس و نمونے کامل تھے، بلکہ اخلاق اسلامی کا مکمل نمونہ اور دینی و اسلامی زندگی بسر کرنے کا بہترین اسوہ شمار ہوتے تھے۔ علامہ بحر العلوم علیہ الرحمٰ اپنی علمی اور معنوی صلاحیتوں، تقویٰ، پرہیزگاری اور عرفانی مراتب کی بنیاد پر عوام بالخصوص علماء شیعہ کے درمیان نہایت ہی عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ عرفہ عمل کی پاکیزگی کی وجہ سے ان کے مقام و منزلت کو درجہ عصمت تک قرار دیتے تھے۔ علامہ بحر العلوم کا اخلاق و کردار لائق ستائش اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سے تھا۔ آپ کی انکساری اور تواضع زبان زدے خاص و عام تھی اور آپ کی ہیبت بھی لائق دید تھی۔ آپ غریبوں اور محتاجوں کے ساتھ نہایت ہی بہترین سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے، باتیں کم کرتے اور زیادہ تر خاموش رہا کرتے تھے، ہمیشہ غور و فکر اور تدبر میں غرق رہا کرتے تھے۔ اگر کوئی گفتگو کرتے بھی تھے تو ذکر خدا کے ساتھ کرتے تھے۔ دن میں درس و تدریس اور مسلمانوں کے امور کی خبر گیری میں مصروف رہا کرتے تھے اور راتوں کو مطالعہ اور عبادت پروردگار میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کی نیند اور خوراک دونوں ہی بہت کم ہوتی تھی اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ آپ آدھی رات گزر جانے کے بعد نجف سے کوفہ پیدل جایا کرتے تھے تاکہ مناجات سحر کے وقت مسجد کوفہ میں رہیں اور پھر نماز صبح پڑھنے کے بعد نجف واپس پلٹ آئیں اور دوسرے امور انجام دینے سے پہلے اپنے جد اعلیٰ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔
علامہ بحر العلوم علیہ رحمہ علوم اسلامی پر مکمل دسترس رکھنے کے علاوہ دوسرے مذاہب کے اصول و اعتقادات اور منابع پر بھی مکمل دسترسی رکھتے تھے اور یہی چیز سبب بنی کہ اسلام کی آپ حقانیت کے اثبات اور مخالفین کے مقابلے میں پوری قوت و طاقت کے ساتھ ڈٹے رہے، جن میں سے ایک علماء یہود سے آپ کا مناظرہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے جو تمام باریک بینیوں کے ساتھ تاریخ کے دامن میں ثبت ہے۔ اس مناظرے کا مفہوم کہ جو زیادہ تر ائمہ معصومین علیہ السلام کے علماء یہود اور نصارہ سے مشابہت رکھتے تھے، آج اسی نام سے کتاب کی شکل میں شائع کیا گیا ہے۔ اس کا اصل واقعہ یہ تھا کہ علامہ بحر العلوم علیہ رحمہ اپنے ساتھیوں اور شاگردوں کے ہمراہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نجف اشرف سے کربلا معلیٰ جا رہے تھے۔ آپ کا یہ مختصر سا قافلہ ذوالکفل نامی دیہات پہنچا، جس میں رہنے والے تمام افراد یہودی تھے۔ ان لوگوں نے سید بحر العلوم کی عظمت و شرافت کا شہرہ سن رکھا تھا، لہٰذا آپ سے ملاقات کے لیے آپ کی قیامگاہ تشریف لائے۔ سید بحر العلوم علیہ رحمٰن نے بڑے پرتپاک انداز سے ان لوگوں کا استقبال کیا۔ اسی مجمع میں دو یہودی علماء بھی موجود تھے۔ ان لوگوں نے کچھ سوالات بیان کیے تاکہ علامہ سے اس کی دلیلیں اور استدلال کو سنیں۔ علامہ بحر العلوم نے بڑی ہی متانت و سنجیدگی کے ساتھ ایک ایک سوالات کے جوابات دیے۔ پھر آپ نے کچھ سوالات علماء یہود سے بھی کیے اور پوچھا کہ جس نے مجمع کے سامنے یہودی عقائد میں پائے جانے والے اختلافات اور تناقضات کو واضح و روشن کر دیا۔ اس گفتگو میں زیادہ تر بحثیں توریت میں تحریف، حقانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیا دین اسلام کی آمد نے اپنے ماسبق ادیان کو منسوخ کر دیا تھا جیسے مسائل پر مشتمل تھی۔
علامہ بحر العلوم علیہ الرحمٰ نے اس مناظرے کے کچھ حصے میں یہودیوں کے سوال کا مدلل جواب دینے کے بعد ان لوگوں سے فرمایا، اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی نہ کرو اور خود پسندی و تعصب سے خود کو دور کر لو، کیونکہ یہ دنیا فنا اور نابود ہونے والی ہے اور ہر شخص کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ عقل مند و ذی ہوش شخص وہ ہے جو اپنے مذہبی عقائد کو دلیل و برہان کے ذریعے حاصل کرے، چونکہ یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ہی زمانے میں مختلف ادیان و مذاہب موجود ہوں اور سب کے سب صحیح و حق پر ہوں۔ لہذا ہر انسان کا فریضہ ہے کہ وہ ان ادیان و مذاہب کے درمیان سے حقیقی مذہب تلاش کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ کل قیامت کے دن پروردگار انسان کا یہ عذر ہرگز قبول نہیں کرے گا کہ انسان کہے کہ خدایا، ہم نے اپنے دین و مذہب میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو لازم ہے کہ تمام بت پرست اور آتش پرست کامیاب اور حق پر ہوں گے۔ اس کے بعد علامہ بحر العلوم علیہ الرحمٰ نے ان کی قوم کے بزرگ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم اس گروہ کے پیشوا معلوم ہوتے ہو، کیا تم نے اب تک دین حق کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اقدام کیا ہے؟ اس نے کہا، در حقیقت ہم نے اب تک کوئی بھی کوشش نہیں کی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حقانیت کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کی ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس بارے میں مطالعہ کروں اور اپنے مطالعے کے نتائج سے آپ کو آگاہ کروں۔ تاریخ میں آیا ہے کہ کچھ ہی دنوں بعد اس یہودی گروہ نے اسلام قبول کر لیا اور سچے اور معتبر مسلمانوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔
علامہ بحر العلوم علیہ الرحمٰ نے جس طرح سے خود کی تربیت اور تزکیہ نفس پر مراقبت کی، اسی طرح سے وہ طلاب کرام جو آپ کی شاگردی میں تھے ان کی بھی تربیت اور تزکیہ پر خاص توجہ دی۔ حوزہ علمیہ کے عظیم استاد نے طلاب کرام کو ہمیشہ نماز شب پڑھنے کی تشویق اور ترغیب دلائی، یہاں تک کہ نقل ہوا ہے کہ آپ نے ایک دن اپنے کلاس کی یہ کہہ کر چھٹی کر دی کہ تم لوگوں نے نماز شب کے بارے میں سستی اور بے توجہی سے کام لیا ہے، اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آخر میں شب کے سناٹے میں تم لوگوں کے نالا و فغا کی آواز کیوں نہیں سنتا۔ جب شاگردوں نے استاد کی یہ بات سنی تو بہت زیادہ متاثر ہو گئے اور نماز شب کی پابندی کرنے لگے۔ جب طلاب میں یہ اخلاقی کیفیت پیدا ہوئی تو اس نابغہ روزگار عالم دین نے دوبارہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ نماز شب ایک بہت زیادہ ثواب اور بے انتہا آثار و فوائد پر مشتمل نماز ہے، اور بے شمار آیات و روایات میں اس بابرکت نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ نماز شب مستحب بھی نمازوں میں سے ایک ہے جو 11 رکعت پر مشتمل ہے۔ اس کا وقت آدھی رات سے صبح کی اذان تک ہے، اور سورہ اسراء کی 79 آیت کریمہ اور رات کے ایک حصے میں قرآن کے ساتھ بیدار رہیں، یہ آپ کے لیے اضافہ خیر ہے۔ عنقریب آپ کا پروردگار اسی طرح آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے گا کہ مطابق نماز شب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب اور تمام لوگوں کے لیے مستحب ہے۔ روایت میں اس نماز کی اہمیت پر بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، اور اسے مومن کے لیے شرف و عزت، روزانہ کے گناہوں کا کفارہ، وحشت قبر سے محفوظ رہنے اور رزق و روزی کی ضمانت قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ تاکید کی گئی ہے کہ اگر نماز شب وقت پر نہ پڑھ سکے تو اس کی قضا بجا لائے۔
علامہ بحر العلوم علیہ الرحمٰ کے فقراء و مساکین کی خبر گیری کے سلسلے میں بہت سے واقعات نقل ہوئے ہیں۔ آپ اپنے جد امجد حضرت علی علیہ السلام کی طرح رات کے سناٹے میں اپنے کاندھوں پر روٹیوں سے بھرا تھیلا رکھ کر نجف اشرف کے کوچے و سنسان علاقوں میں جاتے تھے، اور ہر فقیر کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر اسے کھانا اور کچھ پیسہ دیا کرتے تھے۔ ایک رات آپ نے اپنے ایک معتبر و برجستہ شاگرد کو بلایا اور بڑے ہی سخت انداز میں اس کی سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، اپنے غریب و فقیر پڑوسیوں کی خبر گیری سے اس قدر کیوں غافل ہو؟ علامہ بحر العلوم نے اپنے شاگرد سے فرمایا، آج تمہارے غریب پڑوسی نے اپنے بچوں کو بغیر کھانا کھلائے بھوکے پیٹ ہی سلا دیا ہے، اور تم نے ان کی کوئی خبر نہ لی۔ شاگرد نے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ استاد محترم، میں ان کے حالات سے بے خبر تھا۔ علامہ نے فرمایا، معلوم ہے کہ تم بے خبر تھے، کیونکہ اگر ان کے حالات سے آگاہی رکھنے کے بعد کھانا تناول کرتے اور ان کا خیال نہ کرتے تو کافر ہو جاتے۔ لیکن جس چیز نے مجھے حیران و پریشان کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے حالات سے اس قدر کیوں غافل تھے۔ تم سب پر لازم ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی خبر گیری کرو اور ان کی مشکلات کو برطرف کرو۔ اس کے بعد علامہ نے اپنے شاگرد کو ایک سینی میں کھانا اور کچھ پیسہ دیتے ہوئے فرمایا، اس بندے مومن کے گھر جاؤ، ان کے ہمراہ بیٹھ کر کھانا کھاؤ اور پڑوسیوں سے لیے ہوئے اس کے قرضے کو ادا کر دو۔ علامہ سید بحر العلوم علیہ رحمہ اپنی عمر مبارک کے آخری دور میں شدید بیماری کی بنا پر درس و تدریس کی توانائی نہیں رکھتے تھے، بلکہ اپنے ہی گھر میں مطالعہ اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہا کرتے تھے۔ بالآخر آپ 24 ذی الحجہ سن 1212 ہجری قمری کو دنیا فانی سے عالم جاویدانی کی طرف کوچ کر گئے۔ جی ہاں، اس عالم ربانی کے فضائل و کمالات اور پاکیزہ نقوش سے مزین صفحات صرف 57 برس کی عمر کی محنتوں کا نتیجہ تھے، جس نے ایک بے مثال تاریخ رقم کر دی۔ علامہ بحر العلوم علیہ رحمہ کی جاگزاد رحلت سے عالم اسلام پر غم و علم کے بادل چھا گئے اور دنیائے شیعت غم و علم میں ڈوب گئی۔ آپ کے جسم اطہر کو بے نظیر تشیع اور نماز میت سے فراغت کے بعد نجف اشرف میں شیخ طوسی علیہ رحمہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا، مگر آج بھی ان کے آثار و خدمات اور پاکیزہ حیات کا تذکرہ لوگوں کی زبانوں اور قلوب میں محفوظ ہیں اور لوگ ان کے علمی فیوضات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہمیں آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام، ایرانی فن تعمیر۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں۔ میثم رضا خان اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ اس پروگرام میں ہم ایرانی عمارتوں کی خصوصیات اور طرز تعمیر کا جائزہ لیتے ہیں، لہذا آج کے اس پروگرام میں ہم مسجدوں کے احاطے اور صحن کا جائزہ لے رہے ہیں۔
سامعین، اسلامی ملکوں میں مسجدوں کی تعمیر میں مختلف قسم کے مٹیریلز، پتھروں اور تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے، تاہم صحن و احاطے مسجد کے فن تعمیر میں ایک مشترکہ عامل شمار ہوتے ہیں۔ مرکزی صحن اگرچہ قبل از اسلام کے فن تعمیر میں بھی موجود تھا، لیکن عالمی اسلامی طرز تفکر میں اس نے نئے معنی پہن لیے ہیں۔ صحن و احاطے کی مزید اہمیت سمجھنے کے لیے کھلی فضا میں مذہبی پروگراموں کے انعقاد کی روش اور طریقہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ ہارودوت نے اس نقطے کی جانب اشارہ کیا ہے کہ پارسی اپنے مذہبی پروگرام بلند اور کھلے ہوئے مقامات پر منعقد کرتے تھے۔ اس طرح کی جگہوں کو پاوی کہا جاتا تھا، جو مستطیل ہوا کرتی تھی اور شروع میں اسے پانی سے دھویا جاتا تھا، لیکن کھلی فضا میں پروگراموں کا انعقاد کا طریقہ اسلام میں بھی رائج رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال حج ہے، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ طواف اور عرفات جیسے حج کے اہم اعمال کھلی فضا میں ہی انجام پاتے ہیں۔ اسی طرح عید فطر اور عید قربان کی نمازوں کے انعقاد سے متعلق اعمال کھلی زمین پر آسمان کے نیچے ہی انجام پاتے ہیں۔
اسلامی شہروں کی تاریخ کا جائزہ مذہبی مقامات میں کھلی جگہوں کے وجود کو نمایاں کرتا ہے، گویا ان مقامات کی معنویت و روحانیت آسمانوں کی لامتناہی فضا سے مربوط ہے۔ مسجدوں کے صحن کی تعمیر میں کئی چیزوں کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے، جس کا اہم اجمالی جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک طرفہ صحن ایسا احاطہ ہوتا ہے کہ جس میں مدینہ منورہ میں واقع مسجد نبوی کو آئیڈیل بنایا گیا ہے، اور صدر اسلام میں تعمیر ہونے والی اکثر مسجدیں اسی طرز پر تعمیر ہوئی ہیں۔ احاطے کے اطراف میں ایک، دو یا تین سمت میں رواق بنائے جاتے تھے اور اس طرح احاطے کی کھلی فضا محصور ہو جاتی تھی۔ ایک رواق کو قبلے کی جانب توسیع دی جاتی اور شبستان وجود میں آ جاتا تھا۔
مرکزی صحن والی مسجدیں اسلامی ملکوں میں تعمیر ہونے والی مسجدوں کے دیگر نمونے ہیں۔ بند فضا یا شبستان اطراف میں ہوتا تھا، اور کھلی فضا یعنی صحن و احاطہ کسی ایوان کے بغیر زمین کے بیچ میں بنایا جاتا تھا۔ یہ مربع شکل صحن ثبات و پائیداری کا ایک سمبل اور نظم دینے والے عنصر اور قطب کی حیثیت سے بیچ میں قرار پاتا ہے۔ یزد کی جامع مسجد ان نمونوں میں سے ہے جو اس روش سے بنائی گئی ہے۔ ایران اسلامی کی مسجدوں کی تیسری قسم وہ مسجدیں ہیں جو چار ایوانی ڈیزائن کی بنیاد پر تعمیر کی جاتی ہیں۔ اس طرح کی مسجدوں کے احاطوں میں ایوان کو مشترکہ فضا کے عنوان سے بنایا گیا ہے اور احاطے کو اصلی شبستان سے متصل کیا گیا ہے، لیکن احاطہ بدستور مسجد کی زمین کے مرکز میں ہوتا ہے۔ ان ایوانوں میں کبھی درس و تدریس کی نشستیں ہوا کرتی تھیں، اور کسی زمانے میں وہاں لوگ اکٹھا ہوتے اور مذاکرات کرتے۔ اکثر اوقات اگر کوئی فرادہ نماز ادا کرنا چاہتا تو ایوانوں میں پڑھتا تھا۔ احاطے کے چاروں سمت میں چار ایوان تعمیر کیے جاتے تھے، اور جو ایوان قبلے کی سمت میں ہوتے ان میں زیادہ وسعت اور بلندی ہوتی تھی۔ چار ایوانوں والی عمارت کا ڈیزائن بنیادی طور پر ایرانی سبک ہے، اور ایران میں ماضی کے فن تعمیر اور تالاروں نیز اشکانیوں کے محلوں میں اس کے نمونے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ نقشہ و ڈیزائن سلجوکیوں کے بعد مسجدوں کی تعمیر میں رائج ہوا ہے، اور اس کے بعد ہندوستان اور وسطی ایشیا میں بھی رائج ہو گیا۔ اس سبک پر تعمیر ہونے والی باقی ماندہ مسجدوں میں مسجد جامع زوارہ ہے۔
مذہبی و اجتماعی پروگراموں میں مسجد کے احاطے کا کردار بہت ہی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے مشرق شناس ایڈم میٹس نے 11ویں صدی کی مسجد کی تعمیر میں مسجد کے احاطوں اور عام میدانوں کے درمیان شباہت کی جانب اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے زندگی مسلمانان در قرون وسطی نامی کتاب میں لکھا ہے کہ اس زمانے کی مسجدوں میں ایک بڑا احاطہ ہوتا تھا جس کے بیچ میں حوض یا کنواں یا چشمہ ہوا کرتا تھا۔ مسجد کے اطراف میں رواق بنائے جاتے تھے جس میں جانے کے لیے ایوانوں سے متعدد راستے بنے ہوتے تھے۔ مسجدوں کے بعض ایوان اور شبستان اس قدر بڑے ہوتے کہ اس میں ہزاروں افراد آسانی سے نماز پڑھ سکتے تھے۔ بعض شبستان طالب علموں کے درس پڑھنے کے لیے مخصوص ہوتے تھے، اور بعض مذہبی پروگراموں اور مسلمانوں کے شادی بیاہ جیسے دیگر امور سے مختص ہوتے تھے۔ اس زمانے میں مسجدوں کے دروازے رات و دن کھلے ہوتے تھے۔ مسجدیں مذہبی کردار کے ساتھ ہی اہم سماجی کردار بھی ادا کرتی تھیں کہ جو کھلی شہری فضا سے مشابہ ہوتی تھیں۔
مسجدوں میں احاطے کا ڈیزائن معمولاً اس کی مجموعی شکل کے تابع ہوا کرتا ہے، اور مستطیل یا مربع شکل میں بنایا جاتا ہے۔ ایران کے مختلف علاقوں میں قبلے کا رخ جنوب مغرب میں ہوتا ہے، اور اسی بنا پر اکثر مذہبی مقامات شمالی، جنوبی اور قبلہ رخ بنائے جاتے ہیں۔ مسجدوں کی تعمیر بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ان کے محراب و شبستان قبلے کی جانب ہوں، اور مسجد کی پوری عمارت باہر کی طرف سے اطراف کی عمارتوں سے ہم آہنگ ہو۔ معمولاً مسجدوں کا شبستان نمازیوں کی پشت پر ہوتا ہے تاکہ نماز سے جماعت کے وقت نمازیوں کی صفیں آنے والوں کی وجہ سے خراب نہ ہوں اور ان کی ترتیب میں خلل نہ پڑے۔ ایران کی ایک نہایت خوبصورت اور تاریخی مسجد 17ویں صدی عیسوی میں تعمیر کی گئی ہے، جس کا نام مسجد شیخ لطف اللہ ہے۔ یہ مسجد فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ مسجد شیخ لطف اللہ میں استعمال ہونے والے ٹائل صفوی دور کے ہیں کہ جس کی عظمت کو ماہرین آثار قدیمہ نے بھی سراہا ہے۔
مسجد شیخ لطف اللہ میں اور اصفہان و دوسرے شہروں کی مسجدوں میں کچھ بنیادی فرق ہے۔ اس مسجد میں صحن و مینارے نہیں ہیں۔ اس کا گنبد دوہری تہوں والا ہے، اور دیگر مسجدوں کے برخلاف اس کی وسعت کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کا حیرت انگیز ہنر کے جو ایرانی ماہرین و ہنرمندوں کے ذوق و صلاحیتوں کی تخلیق ہے، اس میں قبلے کے مسئلے کا حل ہے۔ اس مسجد میں قبلے کے سمت یا اس کے باب داخلہ یا انٹری گیٹ میں فرق ہے، کیونکہ مسجد میدان امام کے مشرق میں واقع ہے، اور ہر حال میں اس کا باب داخلہ میدان امام کے مشرقی سمت میں ہے، لیکن اگر مسجد کو اسی جغرافیائی سمت میں بناتے تو اس کے قبلے کے سمت دیگر مسجدوں کے شبستان سے میل نہ کھاتی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے مسجد کے باب داخلہ کو زاویہ قائمہ میں بنایا گیا ہے اور ایک نہایت نرم پیچ و خم سے شبستان سے ملا دیا گیا ہے، لہذا مسجد کا شبستان قبلے کی سمت میں ہے۔ فن تعمیر کا یہ حیرت انگیز کارنامہ مسجد اور گنبد کے بیرونی منظر یا ویو میں بالکل ہی نظر نہیں آتا اور میدان امام میں موجود دوسری عمارتوں سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ شبستان کی عمارت بھی ایک چار ضلعی ڈھانچے پر استوار ہے اور دیوار کے بالائی حصے میں وہ آٹھ ضلعی ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر گنبد کو تعمیر کیا گیا ہے۔
اس مسجد کی دیواروں کو وزن اور دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے قطور میں بنایا گیا ہے جو کہ اصلی حصوں میں 2 میٹر سے زیادہ تک پہنچ گیا ہے۔ مسجد شیخ لطف اللہ کا فرش میدان امام کی سطح سے اونچا ہے۔ صدر دروازہ اور اس کے دونوں فاؤنڈیشن نہایت اچھے قسم کے سنگ مرمر سے بنائے گئے ہیں اور انہیں رنگا رنگ ٹائلوں سے مزین کیا گیا ہے۔ ان تزئینات و آرائشوں میں ہندسی نقوش اور خط نستعلیق کے کتبے نظر آتے ہیں۔ مسجد کے صدر دروازے کی کھڑکیوں پر نہایت خوبصورت خط میں 2 کتبے موجود ہیں۔ بڑے کتبے کمر بندی شکل میں گنبد کے اندر نظر آتے ہیں کہ جو ایران کے فن خطاطی کے ماہر اور استاد علی رضا عباسی کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ شبستان کے اندر کی روشنی گنبد کے مختلف حصوں میں لگی ہوئی جالی دار کھڑکیوں اور روشن دانوں سے حاصل کی جاتی ہیں۔ روشنی کی کرنیں اور ان کھڑکیوں کے سائے مسجد کے اندر کی فضا کو خوبصورت اور معنوی بناتے ہیں۔
امریکی ایران شناس آرتھر پاپ نے اس مسجد کے بارے میں لکھا ہے کہ اس عمارت میں کوئی معمولی نقص بھی نظر نہیں آتا، اندازے نہایت مناسب اور ڈیزائن بہت ہی خوبصورت ہے۔ مختصر یہ کہ یہ بنا جوش و عقیدت اور ایک عظیم شان سکوت و سکون کا امتزاج ہے کہ جو جمالیات سے سرشار ذوق کی نمائندگی و نشاندہی کرتا ہے۔ بلا شبہ فن تعمیر کا یہ شاہکار مذہبی ایمان اور اسلامی فن و ہنر کا سرچشمہ ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔